السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آج کی اس مجلس کا موضوع یا اس اجتماع کا موضوع سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسا کہ بھائیوں نے بتایا. اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہنچنے کی توفیق ہوئی، آپ لوگوں کے مبارک چہروں کے دیکھنے کی توفیق ہوئی. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اس قسم کی مجالس بہت ہی بابرکت ہوا کرتی ہیں. آدمی کچھ نہیں تو اگر غلط کسی دوسرے ارادے سے بھی اس قسم کی مجلسوں میں بیٹھ جائے تو اس کی برکت سے وہ محروم نہ ہوگا. اس وجہ سے کسی طرح بھی آدمی اس قسم کی مجالس ذکر جس میں اللہ کا ذکر ہو، پیارے رسول کا ذکر ہو، پہنچنے کی کوشش کرے. اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہنچنے کی توفیق ہوئی، اور میرا اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس جالیات کے جتنے کام کرنے والے ہیں چھوٹے بڑے، اور خصوصاً بھائی شمیم صاحب جنہوں نے بہت کچھ ہمت دلائی، اصرار کیا، اصرار کے ساتھ گویا ان کا حکم رہا میں پہنچا الحمدللہ رب العالمین. موضوع جو انہوں نے مجھے دیا وہ یہ کہ پیارے رسول کی مکی زندگی کا ذکر کیا جائے، اور اس زندگی مبارک زندگی سے جو نصیحتیں اور جو دروس اور اسباق لیے جا سکتے ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ہوتا رہے. کوشش کروں گا انشاءاللہ. جلدی میں کچھ نوٹ بھی لیا. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولنا فی الحقیقہ آسان نہیں ہے. مجھ سے حرم میں کسی نے درخواست کی کہ پیارے رسول کی سیرت کا درس بھی شروع کیا جائے، تو مجھے سب سے مشکل درس اسی کا لگا، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ابن اسحاق یا ابن حشام ہی کے حوالے سے نقل کیا جاتا ہے. حالانکہ اگر صحیح احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو الحمدللہ سیرت کے چھوٹے بڑے واقعات کی ترتیب دی جا سکتی ہے. بہرحال تو میں نے کوشش کی ہے کہ صحیح احادیث کی روشنی میں کچھ جمع کروں. اگرچہ یہ غیر مرتب ہو تو آپ لوگ انشاءاللہ کم سے کم یہ سمجھ لیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. میرا تو فائدہ یہ ہوا کہ میں نے ایک تجدید کی پیارے رسول کی زندگی کے ساتھ، تھوڑا سا وقت گزارا اور خصوصاً آپ کی اس زندگی کے ساتھ جو مکے کی زندگی تھی جس میں آپ کو بہت کچھ تکلیفیں دی گئیں، ان سے ہم سب کو کیا سبق لینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پورا عرب، مکہ اور اس کے علاوہ پوری دنیا کی تاریخ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا جہالت اور ضلالت میں گھری ہوئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے وحی میں یہ باتیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتا رہے ہیں. پیارے رسول آئے اور آپ نے اس ظلمت کدے میں اسلام کی روشنی پھیلائی. ظلم ہو رہا تھا لوگوں پر، ظلم کو دور کیا، حق والوں کے حقوق پامال ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے لوگوں کے حقوق بحال کیے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بچپن کی آپ سنتے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں. ایک ایک لمحہ باعث نور چشم ہے، سرور قلب و جگر ہے. اس وجہ سے ہر مسلمان کے لیے آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ حقیقت میں عام مسلمان کے سالوں اور مہینوں سے افضل. اس وجہ سے کم از کم پیارے رسول کے نام سے جو چیزیں بیان کی جائیں ہمیں غور سے سن کر کے اس سے جو کچھ عبرت مل سکتی ہے اس سے لینے کی کوشش کریں. ذات کریمہ کو اللہ تعالیٰ نے یقیناً رحمت بنا کر بھیجا، انسانیت کا محسن، اللہ سے قریب کر دینے والا. آپ کی مبارک ذات سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں امن پھیلایا. آپ کی مبارک شخصیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی گھاس پھوس، درخت، چرند پرند کو بھی آپ کی رحمت کا حصہ دیا، اس میں کوئی شک نہیں. شجر و حجر کو بھی آپ کی رحمت کا بہت کچھ حصہ ملا. ناجائز کسی درخت کو کاٹنا، ناجائز کسی چڑیا کو مارنا، یا ایسے جانور کو مارنا جس کو کھانا نہ ہو، پیارے رسول نے منع فرمایا. کتنی ہی ایسی چڑیاں ہیں جن کو مارنے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ وہ کھائی نہیں جا سکتی. تو اس کے جان کو ضائع کرنا یہ اسلام اور مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اس محسن انسانیت کا شکریہ، اگر یہ انسان کنود یہ ناشکرہ انسان نہ کرے تو یقیناً درختوں اور جانوروں نے بھی اللہ رب العزت کے اس رسول کا شکریہ ادا کیا۔ آپ کو معلوم ہے صحیح روایات میں ہے، پیارے رسول نے درخت کو بلایا، وہ اپنی جڑ کے ساتھ کھڑ کر کے پیارے رسول کی اتباع پاس آپ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں نبوت سے پہلے ایسے پتھروں کو جانتا ہوں کہ جہاں میں گزرتا تھا تو مجھے سلام کرتے تھے۔ اونٹ نے آپ کی قدر پہچانی اور بلبلا کر کے آپ سے ظلم کی شکایت کی۔ آپ ایک بشر ہی تھے، ابن آدم۔ آپ کے والد، آپ کے دادا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ بشر نہیں ہیں، یقیناً یہ پیارے رسول، یعنی یہ عبرت کی چیز ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک کر رہے ہیں، پیارے رسول اللہ کے کلام کو جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، آپ کا نسب نامہ روز روشن کی طرح دنیا کے سامنے مشہور ہے۔ آپ کا ایک مبارک فرمان، لوگ اس میں کوئی شک نہیں ضلالت اور گمراہی میں تھے، اس گمراہی اور ضلالت میں کوئی شبہ کر سکتا ہے کہ پیارے آدم علیہ السلام سے لے کر کے میری ولادت تک میرے نسب میں زنا کا کوئی شائبہ جاہلیت میں بھی نہ رہا۔ اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری دنیا کے سب سے افضل زمانے میں بھیجا۔ فرمان مبارک ہے انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا، میں تمام ابناء آدم بنی آدم کا سردار ہوں، لیکن میں یہ فخریہ نہیں بیان کر رہا ہوں، اللہ کی نعمت کو بیان کر رہا ہوں اللہ کے شکریہ میں۔ آپ کی جیسا کہ صحیح مسلم میں ایک صحابی نے، اعرابی صحابی نے پیارے رسول سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، آپ اپنے اللہ کے رسول پیر کے دن کے روزے کے بارے میں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پیر کے دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی اللہ کی طرف سے۔ اس سے کچھ لوگ یہ مانا لیتے ہیں کہ پیر کا دن آپ کا یوم میلاد منانے کا دن ہے، کیونکہ پیارے رسول نے آپ اپنی ولادت ہی کا ذکر کر کے آپ نے روزہ رکھنے کو مشروع فرمایا۔ تو ایک متبع سنت یا متبع رسول کی حیثیت سے آدمی کو وہی کچھ کرنا ہے جو پیر کی مناسبت سے پیارے رسول نے کیا ہے، لیکن جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں یقیناً پیارے رسول کی مخالفت میں، پیارے رسول کی سنت میں روزہ نہیں رکھتے لیکن وہ اور کچھ ایسی چیزیں ایجاد کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں یا خود اپنا عمل ایسا کرتے ہیں جو پیارے رسول کی سنت کے خلاف ہے۔ آپ کی سال ولادت جیسا کہ موضوع دیا گیا کہ اس سے کچھ اشارہ ہوتا چلے عبرت اور نصیحت کا بھی، آپ کی سال ولادت ہاتھی کے حادثے کے سال، جس کو عام الفیل کہا جاتا ہے، آپ کی ولادت اس ہاتھی کے سال ہوئی۔ اس کا قصہ اللہ تعالیٰ نے مختصر طور پر سورۃ الفیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تفصیل اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کی، روایات سے تفصیل ملتی ہیں۔ تفصیل اس وجہ سے نہیں ذکر کی کہ قرآن کا اصل مقصد ایک حادثے کی طرف اشارہ، اور خصوصاً ابھی تازہ واقعہ تھا، حادثہ فیل لوگوں کے زبان زد تھا، ایک ایک تفصیل وہ جانتے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس سال ولادت مبارک ہوئی، اس سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی برکت، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کی ذات کی برکت سے حادثہ فیل کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک خوشخبری کی چیز بتائی کہ اسلام ہر حال میں اونچا ہو کر کے رہے گا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ظاہر کیا، لیظہرہ علی الدین کلہ، کیونکہ دشمن پوری توانائی کے ساتھ آ کر کے کعبے کو، جو وحی کا سب سے پہلی جگہ تھی، اس کعبے کو ڈھانا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مسمار کیا، ملیا میٹ کیا۔ پھر جو لوگ بھی اس دعوت کے راستے میں آئیں گے، ابھی ولادت سعادت ہونے والی ہے، اس قسم کے مقدمات ظاہر ہوئے. جو لوگ اس دعوت کے پیچھے پڑیں گے, جو لوگ اس دعوت کو دبانے اور مٹانے کی کوشش کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کو مٹا کر کے رہے گا. اس سال اور روز کی تعین محقق اسلام محب رسول قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی محققانہ کتاب رحمۃ للعالمین میں اس طرح کی ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسم بہار میں دوشنبہ یعنی پیر کے دن 9 ربیع الاول پہلی سال عام الفیل مطابق 22 اپریل سن 571 کے میں اور پھر مطابق کم جیٹھ سن 628 بکرمی کو مکہ میں بعد صبح صادق اور قبل طلوع نیر عالمتاب آپ پیدا ہوئے. مزید آپ نے یہ بھی فرمایا کہ واقعہ عام الفیل ہاتھی کے واقعے سے 55 دن بعد آپ تولد ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے رات کچھ معجزات کا اظہار ہوا. بہت سے معجزات کا ذکر کیا جاتا ہے. کوشش یہ کی گئی ہے کہ صحیح روایت سے, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنا تخصص جو کیا ہے وہ حدیث اور سنت ہی کی تحقیق اور اس کے دراسے میں, تو بہت سی روایتیں بیان کی جاتی ہیں اور اس کے بیان کرنے کا کو عیب نہیں سمجھا جائے گا بشرطے کہ وہ ایسے معانی کے متحمل نہ ہو جس سے پیارے رسول کی حتق کی کوئی بات ہو. اگر وہ عام حالات زندگی پیارے رسول کے حالات زندگی سے مناسب ہیں تو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے, اگرچہ وہ صحیح سند سے ثابت نہ ہو جیسا کہ تاریخ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں. لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پیارے رسول کی سیرت کے ایک ایک لمحے کو صحیح احادیث کی روشنی میں ٹٹول کر کے نکالا جائے, انشاءاللہ بڑی کامیابی ہوگی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل بہت سے معجزات کا ذکر آتا ہے کہ اس سال کسرا کی آگ اور اس کے کنگو بجھ گئی اور پھر اس کے ایوان اور کنگوروں کو لرزہ آیا. روایتیں صحیح نہیں ہیں اس وجہ سے اشارت سے کر دیا جاتا ہے. البتہ صحیح سند سے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر رسول ہیں روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں 7 سال کا بچہ تھا, جو کچھ سنتا یاد کر لیتا اور سمجھ بھی لیتا تھا. اس وقت میں نے مدینے کے ایک یہودی کو اپنے گھر کی چھت سے چیخ کر کے یہ کہتے سنا تھا, اے یہودی قوم. اس نے پکارا وہی یہودی قوم کو. جب اس کی قوم یہود جمع ہوئی تو اس نے کہا کہ کیا بات, انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے جس کے لیے تم مجھے بلا رہے ہو. تو اس یہودی نے کہا, آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تارا نکل چکا ہے, ان کی ولادت ہو چکی ہے. یعنی گویا ولادت کے دن ہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر ان لوگوں کو معلوم ہوئے جو اہل کتاب تھے, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لمحات کی خبر اور آپ کی ولادت کی خبر ان کے تورات ان کی انجیل میں, جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو خوشخبری تھی, مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد, اس نے لفظ احمد ہی کا استعمال کیا کہ احمد کا تارا نکل چکا ہے, ان کی ولادت ہو چکی ہے. اسی طرح ابو نعیم اصبہانی صحیح سند سے حضرت اسامہ بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ زید ابن عمرو بن نفیل نے بیان کیا کہ مجھ سے شام کے ایک پادری نے بیان کیا کہ تمہارے شہر میں, وہ اس وقت تجارت کے لیے شام سوریہ وغیرہ گئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا پادری نے بیان کیا کہ تمہارے شہر میں نبی ظاہر ہو چکے ہیں, میں ان کا تارا نکل چکا ہے, میں نے دیکھ لیا ہے, جاؤ ان کی تصدیق کرو اور ان کی اتباع کرو. یہ سب ولادت رسول کے دن اس قسم کے معجزات ظاہر ہوئے. کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ خیالی باتیں ہیں, نہیں, یقیناً اللہ تعالیٰ نے پرانے زمانے میں کچھ ایسی نشانیاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی دی تھی جن کو لوگ ٹٹولتے رہتے تھے. یہی یہود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے کہ آپ کی نشانیاں کیا ہیں, آپ کے آنے کا وقت کیا ہے, اور آپ کے پیدائش کی جگہ کون سی ہے, اور آپ کے ہجرت کی جگہ کیا ہے, اور وہ باقاعدہ لوگوں میں اس کا حوالہ دیا کرتے تھے, اور آپ کے نام سے وکانو یستفتحون من قبل, پیارے رسول کا نام لے کر کے لوگوں پر فتح حاصل کرتے تھے کہ ایک رسول آنے والے ہیں, اگرچہ تم نے ابھی ہمیں شکست دے دیا ہے, لیکن آئندہ نبی جو ہیں جو آنے والے ہیں ان کے ساتھ مل کر کے ہم تم سے جنگ کریں گے اور فتح حاصل کریں گے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ پیارے رسول کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں. مستدرک حاکم اور ابن اسحاق وغیرہ کی مسلسل متصل روایت میں ہے، پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے ماں کی خواب کی تعبیر ہوں، جب وہ مجھ کو لے کر حمل میں تھیں تو انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کے بطن سے ایک نور نکلا ہے جس کی روشنی اس قدر تیز ہے کہ اس میں شام کے محل دکھائی دے رہے ہیں۔ اس ضمن میں اس میں کوئی شک نہیں، اس کی حقیقت ظاہر ہوئی، اللہ کا شکر ہے، پیارے رسول کے نور میں کسرا اور قیصر اور شام کے محل فتح ہوئے اور مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے۔ آپ کی رضاعت، دودھ پینے کا زمانہ، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی نے سب سے پہلے آپ کو دودھ پلایا، آپ کی ماں کے بعد، جس کا نام صعیبہ تھا، صعیبہ۔ پھر ساتویں دن روایات میں آتا ہے، وہ بھی صحیح روایات ہیں انشاءاللہ، دادا عبد المطلب نے آپ کا ختنہ کیا، اور ختنے کا رواج عرب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس فطرت پر، جس کو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیا تھا، وہ لوگ ختنہ کیا کرتے تھے۔ بہت سی چیزیں یار رسول کے زمانے تک، مکارم اخلاق، اللہ تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن چیزوں کا حکم دیا تھا، اس کا توارث عرب میں جاہلیت میں بھی رہا۔ حج بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، لیکن بہت سی چیزوں کو انہوں نے اصل اس کی شکل سے بدل کر کے اپنی چیزیں، اپنی ہوا پرستی کی بہت سی چیزیں ملا دی تھیں۔ تو ختنے کا بھی رواج تھا، اسی وجہ سے ایک روایت میں آتا ہے، وہ روایت ابن اسحاق کی ہے، تو کہتے ہیں کہ ملک الختان، ہرقل کے بادشاہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک الختان کے نام سے، کہ ختنہ کرنے والوں کے بادشاہ ظاہر ہوئے ہیں۔ بہرحال امام احمد وغیرہ کی روایت میں ہے کہ عتبہ ابن عبد نے کہا ہے کہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ اپنی اولین حیات کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے فرمایا کہ میری رضائی ماں بنو سعد قبیلے کی تھیں، جن کا نام دوسری روایت میں حلیمہ السعدیہ آیا ہے۔ میں اور میرا رضائی بھائی دونوں گھر کے پیچھے بکری چرانے گئے، تو میں نے اس سے کہا کہ جا کر کے، صحیح روایت میں ہے کہ جا کر کے گھر سے کچھ کھانا لے آؤ، ہم کھانا لانا بھول گئے تھے۔ وہ کھانا لینے گیا تو اس درمیان دو آدمی آئے، ایک دوسری روایت میں ہے کہ گدھ کی طرح دو سفید چڑیاں آئیں، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ کیا یہی صاحب ہیں جن کے لیے ہم آئے ہیں؟ دوسرے نے کہا ہاں یہی ہیں۔ تو وہ دونوں تیزی سے آئے اور مجھے لٹا کر میرا پیٹ انہوں نے چیرا، بطن کا لفظ آتا ہے، بطن کا لفظ آئے تو اس میں سینہ بھی آتا ہے، دوسری روایت میں جیسے کہ تفسیر ہے آپ کا سینہ مبارک چیرا، اور دل بھی نکالا، اور اس کو چیر کر کے دو کالے خون کے ٹکڑے اس میں سے نکال پھینکے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا ھذا حد الشیطان من، شیطان کا یہ حصہ جو ہے، آپ بشر تھے، یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ہر وہ خواہشیں رکھی تھیں، ہر وہ چیزیں رکھی تھیں جو بشریت کا ایک تقاضا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے آپ کو ان چیزوں سے پاک کیا، تو یہ جو شیطان کا حصہ تھا اس کو کاٹ کر کے نکالا۔ وساوس اور خطرات آ سکتے تھے ان شیطان کے حصے سے۔ دوسری روایت سے اس کی تفسیر مزید لیجئے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک قرین، ایک شیطان مقرر کر رکھا ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے، فرشتہ مقرر رکھا ہے جو نیکی کا حکم دیتا ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ پیارے رسول نے فرمایا جی ہاں میرے ساتھ بھی ہے، بشریت کے تمام تقاضے، لیکن اللہ نے ہمارے ساتھ رحم کیا، وہ مسلمان ہو گیا، یہی کہ میں اس کے شر سے محفوظ ہوں۔ فاسلم او اسلم، لیکن اسلمہ کا معنی صحیح زیادہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ پیار رسول نے دوسرے روایت میں فرمایا فلا یامرنی الا بخیر، خود شیطان مسلمان ہو گیا، تو گویا شیطان کا حصہ پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ کی یہ خاص مہربانی۔ اور جس ذات کو پوری دنیا کے لیے قدوہ، قیامت تک کے لیے اسوہ ہونا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا، اس طرح تیار کیا کہ شیطان کا کوئی حصہ آپ کے جسم میں، آپ کے دل میں، آپ کے خطرات اور وساوس میں نہ ہونے پائے۔ اور پھر دوسرے نے نکال پھینکا، وہ ٹکڑے نکال پھینکے، پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ پانی اور برف لے کر کے آؤ، پانی لایا، برف لایا، ان دونوں نے میرے پیٹ کو دھویا، پھر کہا کہ پانی اور آسمانی برف، برد کا لفظ آتا ہے جس کو تھلج کہتے ہیں، جو پانی جمایا جائے، اور برد جو آسمانی پانی نکلتا ہے، آسمانی برف اتر گرتی ہے، وہ برف لے کے آؤ، پھر لایا گیا، دونوں نے اس سے میرے دل کو دھویا. پھر کہا کہ سکینت اور وقار کو لے کے آؤ. لائے اور پھر اس کو میرے دل میں چھڑکا. یہ لفظ آتا ہے. پھر ایک نے دوسرے سے کہا اب اس کو سی دو. چنانچہ اس نے سیا اور پھر میرے دل پر مہر نبوت لگائی. پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان کو ایک پلڑے میں اور ان کی امت کے 1000 فرد کو دوسرے پڑنے میں پلڑے میں رکھ کر کے کفت المیزان دوسرے پڑنے میں رکھ کر کے اور وزن کرو. پیارے رسول فرماتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ میرا پلڑا نیچے ہو گیا اور 1000 افراد میری امت کے اوپر ہو گئے, یعنی میں بھاری ہو گیا. یہاں تک کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں اس میں سے کچھ لوگ میرے اوپر نہ گر پڑے, اس قدر اوپر ہو گیا وہ پلڑا. پھر ایک نے کہا کہ اگر پوری امت کے ساتھ میرا وزن کیا جائے تب بھی میرا پلڑا بھاری ہوگا. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اللہ کے نزدیک اور مسلمانوں کے نزدیک ہے. پوری دنیا ایک طرف, پیارے رسول کی ذات مبارک ایک طرف, پوری دنیا کا خون, پوری دنیا کی گردن, پوری دنیا کی جان ایک طرف, پیارے رسول کی عزت اور ناموس ایک طرف. پھر ان دونوں نے پھر وہ دونوں مجھے چھوڑ کر کے رخصت ہو گئے. مجھے سخت خوف لگا. یہ پورا قصہ رضاعت کے سلسلے میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے دیار میں, جس کو اس وقت حوازن کا دیار یا حنین کا علاقہ کہا جاتا ہے, وہ پورا قصہ پیارے رسول فرماتے ہیں میں نے اپنی رضائی ماں کے پاس آ کر کے پورا قصہ انہیں سنایا. تو ان کو یہ خوف ہوا کہ کوئی آسیب مجھے نہیں آ گیا یا شیطانی حملہ آ لگا ہے. ڈر گئیں کہیں کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے کہ میری بدنامی کا سبب بنے. پہلے وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ جیسا کہ آئے گا کہ پیارے رسول کی برکتیں بہت کچھ رہیں جب وہ آئیں مکے میں, اور عرب کا یہ طریقہ تھا کہ اپنے بچوں کو وہ کسی شریف گھرانے میں یا کسی دیہات میں پالتے کے لیے چھوڑ دیتے تھے تاکہ ان کی زبانیں صاف ستھری ہوں, اور دیہات کی صاف ستھری ہوا میں اور دوڑ دھوپ میں ان کی صحت بھی صحیح رہے. اور یہ بھی ایک عبرت کی چیز ہے. پیارے رسول کے لیے اللہ تعالیٰ جس چیز کو اختیار کیا یقیناً امت کے لیے چیز ایک اچھی چیز ہے. بچوں کی تربیت اسی طرح ہونی چاہیے. بچوں کو سخت جان بنانا چاہیے. بچوں کو ایسی جگہ پر چھوڑنا چاہیے جہاں دوڑنا دھوپنا اور اس طرح صحت کے بننے کی, اور صاف ستھرے ماحول میں جہاں ذہن کی گندگیاں نہ ہوں, فطری لوگ ہوں, فطرت میں چلنے والے, فطرت میں رہنے والے لوگ ہوں, ایسی جگہوں پر بچوں کو پالنا, یہ بھی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پیارے رسول کی امت کا ایک فریضہ ہے. تو بہرحال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چاہتی تھیں کہ مجھے کوئی مالدار گھر کا بچہ ملے. پیارے رسول کے بارے میں جب معلوم ہوا کہ آپ یتیم ہیں, اور اس کے بدلے یقیناً ہر رضائی ماں کو جو آتی تھی اس مقصد کے لیے بچے لینے, اس کے بدلے ان کو اجرت کی طلب ہوتی تھی, انہوں نے سوچا ایک یتیم بچے کو لے کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمیں کیا ملے گا. پہلے تو نہ لینا چاہا, لیکن جب کوئی نہیں ملا, جیسا کہ روایت میں آتا ہے, ان روایات کو بہرحال بیان کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ اگرچہ صحیح سند کے اعتراض کرتے ہیں, تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے لیا. لیتے ہی اس کی برکتیں ظاہر ہوئیں, اور پیارے رسول کی برکتیں ظاہر ہوئیں کہ ان کی گدھی کا لفظ آتا ہے جس پہ وہ آئی تھیں. آتے وقت چونکہ قحط زدہ اور فقر زدہ تھیں سب, اس وجہ سے آدمی بھی کمزور اور سواریاں بھی کمزور, لیکن ان کی گدھی اور ان کی سواری سب سے زیادہ کمزور. لیکن جب پیارے رسول کو لے کر کے چلی تو وہ گدھی جو پیچھے نہیں چل پاتی تھی وہ سب سے آگے نکل گئی. پھر حضرت حلیمہ کا دودھ اس قدر ابھر آیا اور اس قدر اچھل آیا کہ پہلے کبھی اس طرح کی بات نہیں تھی, جس سے ان کا خود اپنا لڑکا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیر ہوتے تھے. پھر پہنچے, بکریاں چرانے جاتے تھے ان کے بچے, دوسروں کی بکریاں بھی جاتی تھی چرنے. چونکہ قحط سالی کا زمانہ تھا, ان کی بکریاں خالی پیٹ واپس آتی تھیں. حضرت حلیمہ کی بکریاں پیٹ بھر کر کے واپس آتی تھیں اور زیادہ زیادہ دودھ دیتی تھیں. لوگ کہتے اپنے چرواہوں کو کہ جا کر کے تم بھی وہیں چراؤ جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی. یہ سب مختصر ذکر ہے, بعض صحیح روایتوں میں آیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حضرت ایک اجمالی ذکر ہے کہ حضرت حلیمہ کے ساتھ بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے برکت نازل فرمایا. پیارے رسول کی برکت سے بہت کچھ ان کو خیرات اور بھلائیاں ملیں. پھر آگے چل کر کے وہ بھلائی خود حوازن کے پورے قبیلے کو پیار رسول کی ذات سے ملی. کہتے ہیں کہ جب وہ ڈیری کہتی ہیں پہلے تو چاہتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ دن تک رہیں, لیکن جب یہ حادثہ شق صدر ہوا ان کو خوف لگا کوئی ایسی حالت ہو گئی, خدا نہ خواستہ آپ سخت بیمار ہو گئے, تو پھر میری بدنامی کی بات آئی, جلدی سے لے کر کے آئیں اور حضرت آمنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے کہتی ہیں کہ میں آپ کی امانت میں واپس کر کے بری ذمہ ہو رہی ہوں اور جا رہی ہوں. پھر کہتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اپنی ماں سے تمام وہ قصہ بیان کیا تو حضرت آمنہ کو ذرا سا بھی خوف محسوس نہیں ہوا, بلکہ کہنے لگی کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے بطن سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محل, یہ خود پیارے رسول نے بیان فرمایا, پیارے شام سے کے محل روشن ہو گئے تھے. یہ روایت صحیح سند سے ثابت ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت آمنہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کے مقدمات ان کے دل میں ڈال دیے تھے, جس سے اس حادثے سے ان کو خوف نہیں ہوا اور یقین تھا کہ یہ کوئی آسیبی یا شیطانی چیز نہیں ہے. صحیح مسلم کی روایت میں ہے حضرت انس بن مالک جو خادم رسول ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے, آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے, آپ کو زمین پر لٹایا اور پھر وہی قصہ صحیح مسلم کے ذریعے سے بیان کیا انہوں نے جو قصہ شق صدر کا ہوا. پھر سونے کے تشت میں ذکر مسلم شریف کی روایت میں کہ سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے اسے دھویا. یہاں بھی بعض لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں, جیسے کہ پوچھتے ہیں لوگ کہ زمزم کے پانی کے فوائد کا استفادہ کیسے کیا جائے, تو ظاہر نظر یہی جواب دیا جاتا ہے کہ ما زمزم لما شرب لہ, پیار رسول نے فرمایا ہے کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ تعالیٰ مقصد پورا کریں گے, بیماری کو دوری کے لیے, بھوک کو دور کرنے کے لیے, کسی غم کو دور کرنے کے لیے, کسی خاص مقصد کی تکمیل کی غرض سے پیا جائے کہ اللہ تعالیٰ میں زمزم پی رہا ہوں مجھے امتحان میں پاس کر دے, میرا یہ کام ہو جائے تو انشاءاللہ وہ ہوگا. لیکن اس روایت سے وہ جو صحیح روایت ہے اس سے استدلال کرتے ہیں کہ زمزم کے پانی کو عام برکت کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, جیسا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم زمزم کے پانی کو آنکھ میں ڈال کر کے اللہ سے آنکھ کی شفا کی دعا کر سکتے ہیں, یا گھٹنے کو دھو کر کے گھٹنے کا درد کے لیے شفا حاصل کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ زمزم کے پانی کی ایک خاصیت ہے, اس سے یہ استفادہ کیا جا سکتا ہے. زمزم کے پانی سے دھویا پھر سون سینہ جوڑ دیا. حضرت انس کا بیان ہے پوری روایت کے بعد, پھر آخر میں حضرت انس کا بیان ہے مسلم شریف کی روایت میں کہ پیارے رسول کے صدر مبارک یعنی سینے میں دھاگے سے جو سیا گیا تھا آپ کا سینے مبارک, میں نے آپ کے سینے مبارک میں وہ اثر دیکھا مدینے کی زندگی میں. جب آپ مدینے میں حضرت انس چھوٹے تھے, اس وقت جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے, صحیح روایتوں میں آئے کہ قدم رسول اللہ, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو میری عمر 10 سال کی تھی, پیارے رسول کی وفات ہوئی تو میری عمر 20 سال کی تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سینے کا اثر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں دھاگا سے سینے کا اثر دیکھا. روایتوں میں ذکر ہے کہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ بہت کچھ برکتیں ان کو حاصل ہوئیں, اس کے بعد پھر غزوہ حنین میں آپ کی برکت تمام حوازن قبیلے کو ملی, آپ بابرکت, اس میں کوئی شک نہیں, آپ کا تھوک مبارک, آپ کا پسینہ مبارک, سب کچھ مبارک. حوازن کے قبیلے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فتح مکہ کے موقع پر اکٹھا ہو کر کے اور مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے تھے, جب پیارے رسول کو خبر لگی تو وہ پیارے رسول نے خود پہل کی اور وہاں پہنچے, اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو کے دل میں ایک غرور آیا, اللہ تعالیٰ نے کثرت کے غرور کو توڑا پہلے مسلمانوں کی. اس وجہ سے ہر مسلمان, یہاں عبرت کی چیز ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ کی مدد اپنے سامنے رکھنی چاہیے. اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, انہوں نے کہا لن نغلب الیوم من قلہ, آج ہم کم نہیں ہیں, آج تو ہم غالب ہو کر کے رہیں گے, لیکن ہوا ایسا جب پہلا حملہ ہوا تو مسلمان مغلوب ہوئے, لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے. انا النبی لا کذب عبد المطلب, آپ نے سنا ہوگا پیارے رسول نے یہ نعرہ لگاتے ہوئے اور آگے بڑھتے گئے اور لوگوں کو پکارا کہ درخت کے نیچے بیعت کرنے والے ہدیوے والے کہاں ہیں, تو لوگ جیسے ایک بکری ایک گائے اپنے بچوں کی طرف دوڑ کر کے آئے اس طرح دوڑ کے آئے اور پھر انہوں نے جان فشانی سے جان توڑ کر کے جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ نے فتح دی. پھر غنیمت کے بہت سے اموال ملے جس میں عورتیں اور بچے اور اسی طرح اونٹ اور بکریاں بہت کچھ ملی. مال و اموال غنیمت میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہاتھ میں آئے اس کو لے کر کے آپ حنین سے واپس آئے. مکے کے راستے میں جغرانہ پہنچے اور وہاں آپ نے غنیمت کے مال کو مجاہدین میں تقسیم کیا. تو حوازن کا وفد پیارے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا. سب اسلام لا چکے تھے, اسلام لا چکے تھے. انہوں نے پیارے رسول سے درخواست کی اللہ کے رسول, اور یہ بھی دیکھیے کس رقت انداز میں پیارے رسول سے درخواست کی, اللہ کے رسول ہم آپ ہی کے قبیلے اور گھر کے افراد ہیں, جو مصیبت ہم پر نازل ہوئی وہ آپ پر مخفی نہیں, ہم پر احسان کریں اللہ تعالیٰ آپ پر احسان کرے گا. یہ کسی نے کہا. پھر حوازن کے مشہور خطیب زہر ابن سورت کھڑے ہوئے, پیارے رسول کو مخاطب کر کے کہا انہوں نے, اے اللہ کے رسول, قید خانے میں جو عورتیں ہیں وہ آپ کی خالائیں اور آپ کو پالنے والی عورتیں ہیں, جب ہمارے درمیان آپ پل رہے تھے, اگر ہم نے ابن ابی شمر جو غسانی بادشاہ تھے شام کی طرف کے, نعمان ابن منذر جیسے لوگوں کو جو شام کے بادشاہ تھے, اگر ہم نے ان کو دودھ پلایا ہوتا اور پھر ان میں اور ہمارے درمیان وہی معاملہ ہو جاتا جو ہمارے اور آپ کے درمیان ہوا ہے, اور ہم ان سے رحمت و شفقت کی التجا کرتے, تو یقیناً وہ ہماری امیدوں کو رائے گانا کرتے. آپ بھی ہماری امید کو رائے گانا کیجئے. پھر ایک بہت بڑا فصیح شعر پڑھا انہوں نے, امن علینا رسول اللہ فی کرم فانک المرء نرجوہ وننتظرہ. اے اللہ کے رسول, احسان کیجئے, آپ کرم والے ہیں, آپ کے کرم کا ہم انتظار کر رہے ہیں. لمبا شعر ہے. پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر رقت میں آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو جو ہمارے اور بنی مطلب, کیونکہ غنیمت یہ مجاہدین کا حق ہے, وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ میں اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل سے بیان فرمایا ہے. اس اعتبار سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دیا تھا. پیارے رسول نے فرمایا کہ دیکھو جو مال میرے یا جو لوڈیاں یا جو غلام ہمارے اور بیت المطلب کے حصے کی غنیمت کے ہیں وہ اللہ کے لیے اور تمہارے لیے ہیں. یہ سن کر انصار نے بھی فوراً اعلان کر دیا کہ ہمارے حصے کی جو غنیمت ہے وہ اللہ اور رسول کے لیے ہے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے 6000 عورتیں اور بچوں کو آزادی مل گئی. مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی طرف سے بہت کچھ جانوروں سے نوازا. آپ کی ذات مبارک کی برکت دنیا ہی میں لوگوں کو ملی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے عذاب دنیا سے لوگوں کو بچائے, اس میں کوئی شک نہیں. آپ کی برکت سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے بہت کچھ مصیبتیں کفار مکہ اور دوسرے لوگوں سے بھی ٹلتی رہیں. جب آپ 4 سال کے ہوئے اور آپ نے دیہاتی خوشگوار علاقے میں زندگی گزار کر کے اپنے ماں کے پاس پہنچے, پھر اس کے بعد آپ 6 سال کی عمر تک ماں کے سائے عاطفت میں رہے. حضرت آمنہ نے مدینہ مرورہ جانے کا ارادہ کیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ جو وہاں انتقال فرما گئے تھے ان کی قبر کی زیارت کے لیے وہ ہر سال جایا کرتی تھیں. پیارے رسول کو لے کر کے جبکہ آپ کی عمر 6 سال کے قریب ہو رہی تھی اور ام ایمن لونڈی تھیں, ان کو لے کر کے مدینہ منورہ گئیں. پیارے رسول کے ماموں کے گھرانے میں اتریں, وہاں کچھ دن گزار کر کے مکہ مکرمہ واپس آ رہی تھیں کہ ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ ام رسول کا انتقال ہو جاتا ہے. اس علم مفارقت کو اور اس سے پہلے یتیمی کی مصیبت کو کس طرح آپ نے برداشت کیا ہوگا. باپ کا سایہ بھی نہ رہا, ادھر ماں بھی آخرت کو رخصت ہو گئیں. اب ام ایمن کے ساتھ مکہ تشریف لائے اور انہی کی سایہ عاطفت میں پلے. دادا عبد المطلب کو مزید غم ہوا اپنے یتیم کو اور جو اب ان کے بیٹے کے ایک نشان تھے اپنی خصوصی شفقت و محبت میں لیا. عبد المطلب آپ کے ساتھ اپنے بچوں سے بڑھ کر کے الفت رکھتے, بلکہ آپ کے بچے ان سے حسد کرتے, اس معنی میں کہ حضرت عبد المطلب آپ کو اپنی خاص مجلسوں میں چونکہ قبیلے کے سردار تھے لے کر کے بیٹھتے تھے. آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو دادا عبد المطلب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. روایتوں میں آیا ہے کہ وفات سے قبل دادا نے آپ کو آپ کے چچا ابو طالب کے حوالے کر کے آپ کی پرورش کی, آپ کی پرورش کرنے کی خاص وصیت کی. چچا نے باپ کی اس وصیت کو پورے طور پر نباہا, جیسا کہ آئندہ کے حالات نے ظاہر کیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یتیمی کے زمانے میں, اور وہ بھی ماں کی کا سایہ بھی اٹھ جانے کے بعد, اللہ تعالیٰ نے بہرحال پیارے رسول کے ساتھ ایک خاص, اس میں کوئی شک نہیں, رحمت و شفقت, رحمت اور رافت کا نزول فرمایا کہ آپ ہر ایک کے چہیتے بن کر کے پلے. اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کسی بچپن کی جو گمراہیاں ہو سکتی ہیں یا بچپن کے بھولے پن میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے دور رکھا. اللہ تعالیٰ نے اس کا مختصر ذکر سورہ النشر میں فرمایا ہے, الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک ووجدک عائلا, دوسری صورت میں ووجدک الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم پایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پناہ دی. ووجدک ضالا فہدا فہدا, آپ اس گمراہ معاشرے میں, گمراہ سوسائٹی میں گمراہ ہونے کے قریب تھے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصی رحمت سے آپ کو پالا, یتیمی کا برا اثر نہیں پڑا آپ کے اوپر. حضرت ابو طالب نے آپ کو اپنے, جیسا کہ خرائطی اور حاکم اور بیہقی وغیرہ کی صحیح روایت میں ہے کہ محبت میں ان کو سفر اور حضر میں بھی ساتھ رکھتے تھے. حضرت ابو طالب آپ کے چچا آپ کو ایک سفر شام میں ساتھ لے گئے, قریش کے دوسرے صنادید بڑے لوگ بھی ساتھ تھے. بعض روایتوں میں ہے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک 12 سال کی تھی. شام پہنچے تو ایک راہب, ایک پادری یا عبادت گزار یہودی بحیرہ نام کا, روایت صحیح ہے, اس کے پاس پہنچے اور ہر وقت وہ لوگ اسی کے راستے سے گزر کر کے اپنے تجارتی سفر کو مکمل کرتے تھے. جب وہاں پہنچے تو اتر کر کے لوگ اپنے کجاوے کی سواریاں کھول رہے تھے, سواریوں کے کجاوے کھول رہے تھے. وہ شخص بحیرہ راہب نکل کر کے اپنی عبادت گاہ سے باہر آیا. اس سے پہلے جب وہاں سے وہ گزرتے تو وہ وہاں سے اپنی جگہ سے ہلتا اور ٹلتا نہیں, اور نہ ان کے استقبال میں آتا اور نہ باہر نکل کر کے ان سے باتیں کرتا. لیکن اب کی بار وہ آیا, اس نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑا اور کہا کہ یہ تمام عالم کے سید اور سردار ہیں. بحقی کے روایت میں اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسول اور تمام عالم کے لیے رحمت ہیں. اس پر قریش کے بڑے لوگوں نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ سید العالمین ہیں یا تمام امت کے رسول اور پیغمبر ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جب تم لوگ گھاٹی سے اتر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ تمام شجر و حجر آپ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں, صحیح روایت میں ہے, اور یہ صرف نبیوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کے کندھے پر مہر نبوت ضرور ہوگی. مہر نبوت آپ کے کندھے پر تھی, ایک چھوٹا سا مسا ایسا تھا جس کو مہر نبوت کہا جاتا تھا. بعض روایتوں میں آیا ہے, وہ روایت صحیح نہیں, کہ آپ اس میں کچھ ایسے مسامات تھے کہ اس کے ذریعے سے پیچھے بھی آپ دیکھتے تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے معجزات میں تھا کہ آپ جس طرح آگے دیکھتے تھے پیچھے کی چیزیں بھی آپ کو نظر آتی تھیں, جیسا کہ صحیح روایت میں ہے پیارے رسول نے بعض چیزوں پر صحابہ کے, اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کے کچھ اعتراض کیا, تو پیارے رسول نے فرمایا وہاں, فَإِنِّي أَرَاكُم مِّن خَلْفِ ظَهْرِي, میں اپنے پیٹھ پیچھے سے بھی تم کو دیکھتا ہوتا ہوں. تو بہرحال اس نے کہا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر مہر نبوت بھی ہے. پھر اس راہب نے سب کے لیے کھانا تیار کر کے اور سب کو کھانا کھلایا. اس وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چرا رہے تھے, کھانا لے کر کے آیا. راہب نے کہا کہ محمد کو بلاؤ, آپ آ رہے ہیں تو بدلی آپ کو سایہ دیتے آ رہی ہے. بحیرہ نے کہا کہ دیکھو کس طرح بدلی آپ کو سایہ دے رہی ہے. جب آپ لوگوں کے پاس پہنچے تو لوگ سایہ میں پہلے سے بیٹھ چکے تھے, آپ کے لیے کوئی سایہ نہیں تھا, آپ دھوپ ہی میں بیٹھ گئے تو درخت کا سایہ آپ کے اوپر جھک گیا. بحیرہ نے کہا کہ دیکھو کس طرح درخت نے جھک کر آپ کو سایہ دے دیا. پھر بحیرہ راہب بإصرار حضرت ابو طالب سے کہہ رہا ہے کہ انہیں رومیوں کے درمیان نہ لے جاؤ، کیونکہ وہ آنے والے نبی کی علامات ان میں دیکھ کر کے ان کے ساتھ کچھ غلط ارادہ رکھ سکتے ہیں، قتل بھی کر سکتے ہیں، مجھے خطرہ ہے۔ تو اور پوچھا کہ ان کے ولی امر اور ان کے ذمہ دار کون ہیں، سب نے کہا یہ ابو طالب ہیں۔ تو ان سے ان کا ہاتھ پکڑ کر کے اس نے کہا کہ پیارے رسول کو شام میں رومیوں کے درمیان ہرگز نہ لے جاؤ، ان کو واپس مکہ لے جاؤ۔ روایتوں میں آیا ہے کہ خود حضرت ابو طالب آپ کو لے کر کے آئے، بعد روایتوں میں آیا ہے کہ کسی غلاموں کے ساتھ آپ کو واپس بھیج دیا، اور ابو طالب نے اپنے تجارت کی مہمات کو مکمل کر کے پھر مکہ آپ واپس آئے۔ ابو طالب رضی اللہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کی طرف لے جانے کی کا مقصد، خاص مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی نظروں سے اوجھل نہ رکھیں، دوسرا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یتیم بچے کو جو آگے چل کر کے جس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اس کو ابھی سے تجارت کے گر اور اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کے طریقے سکھا دیے جائیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہی چیز قرین قیاس لگتی ہے کہ انہوں نے اسی مقصد کے لیے آپ کو اپنے ساتھ تجارت میں رکھا۔ اور یہاں بھی عبرت کی یہ چیز ہے، جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اپنی نبوت کے مبارک دنوں میں مبارک الفاظ میں آپ نے فرمایا کہ، اور خود قرآن کریم کی بہت سی ایسے آیتیں نازل ہوئیں کہ جس میں یتیم کی پرورش کی بہت تاکید کی گئی ہے، وأما اليتيم فلا تقهر۔ میں اپنے پیٹ پیچھے سے بھی تم کو دیکھتا ہوتا ہوں۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر مہر نبوت بھی ہے۔ پھر اس راہب نے سب کے لیے کھانا تیار کر کے اور سب کو کھانا کھلایا۔ اس وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چرا رہے تھے، کھانا لے کر کے آیا۔ راہب نے کہا کہ محمد کو بلاؤ، آپ آ رہے ہیں تو بدلی آپ کو سایہ دیتے آ رہی ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ دیکھو کس طرح بدلی آپ کو سایہ دے رہی ہے، جب آپ لوگوں کے پاس پہنچے تو لوگ سایہ میں پہلے سے بیٹھ چکے تھے، آپ کے لیے کوئی سایہ نہیں تھا، آپ دھوپ ہی میں بیٹھ گئے تو درخت کا سایہ آپ کے اوپر جھک گیا۔ بحیرہ نے کہا کہ دیکھو کس طرح درخت نے جھک کر آپ کو سایہ دے دیا۔ پھر بحیرہ راہب بإصرار حضرت ابو طالب سے کہہ رہا ہے کہ انہیں رومیوں کے درمیان نہ لے جاؤ، کیونکہ وہ آنے والے نبی کی علامات ان میں دیکھ کر کے ان کے ساتھ کچھ غلط ارادہ رکھ سکتے ہیں، قتل بھی کر سکتے ہیں، مجھے خطرہ ہے۔ تو اور پوچھا کہ ان کے ولی امر اور ان کے ذمہ دار کون ہیں، سب نے کہا یہ ابو طالب ہیں۔ تو ان سے ان کا ہاتھ پکڑ کر کے اس نے کہا کہ پیارے رسول کو شام میں رومیوں کے درمیان ہرگز نہ لے جاؤ، ان کو واپس مکہ لے جاؤ۔ روایتوں میں آیا ہے کہ خود حضرت ابو طالب آپ کو لے کر کے آئے، بعد روایتوں میں آیا ہے کہ کسی غلاموں کے ساتھ آپ کو واپس بھیج دیا، اور ابو طالب نے اپنے تجارت کی مہمات کو مکمل کر کے پھر مکہ آپ واپس آئے۔ ابو طالب رضی اللہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کی طرف لے جانے کی کا مقصد، خاص مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی نظروں سے اوجھل نہ رکھیں، دوسرا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یتیم بچے کو جو آگے چل کر کے جس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اس کو ابھی سے تجارت کے گر اور اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کے طریقے سکھا دیے جائیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہی چیز قرین قیاس لگتی ہے کہ انہوں نے اسی مقصد کے لیے آپ کو اپنے ساتھ تجارت میں رکھا۔ اور یہاں بھی عبرت کی یہ چیز ہے، جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اپنی نبوت کے مبارک دنوں میں مبارک الفاظ میں آپ نے فرمایا کہ، اور خود قرآن کریم کی بہت سی ایسے آیتیں نازل ہوئیں کہ جس میں یتیم کی پرورش کی بہت تاکید کی گئی ہے، وأما اليتيم فلا تقهر فذلك الذي يدعو اليتيم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا۔ اللہ تعالیٰ نے یتیم کے ساتھ تعلیم اسلام میں بہت اچھے سلوک کرنے کی تاکید فرمائی ہے، کیونکہ یقیناً یہ یتیم جو بچپن ہی سے اگر ظلم و ستم کے سائے میں پل رہا ہوگا تو بڑا ہو کر کے پوری دنیا کی کراہت اس کے دل میں رہے گی۔ اور تاریخ میں ایسے لوگوں کا نام بھی آتا ہے جو بعد میں ہم لوگ حاضر العالم اسلامی ایک سبجیکٹ مادہ ہوتا پڑھے، اس میں بڑے بڑے افریقہ کے اور بعض یورپ کے ایسے صدروں کا ذکر کیا رحمک اللہ، کہ جن کو پکڑ کر کے انہوں نے اور لے جا کر کے زبردستی اپنے یہاں پالا اور ان کو پھر ان کے ملک میں ان حکومت دلائی ان کو، تو بہت ہی سخت گیر رہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یتیموں کو کہ ایک ساتھ خاص رعایت کی تلقین فرمائی. پیار رسول نے فرمایا من ولی یتیما ولہ مال فلیتجر لہ لا تاکلہ الصدقہ. اگر کوئی شخص کسی یتیم کا ولی ہو رہا ہے، یتیم کے پاس مال ہے، تو اس مال کو تجارت میں لگا دے. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده. اچھے انداز سے اس کے نمو اور اس کے بڑھوتری کا سبب بن کر کے اس کے مال کی حفاظت کرو، تاکہ اس کو زکوٰۃ نہ کھا جائے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مال میں اگرچہ یتیم ہی کا مال ہو، اس میں زکوٰۃ واجب ہے. تو بہرحال اس معنی سے حضرت ابو طالب نے آپ کو اپنے ساتھ لیا کہ تاکہ تجارت کے امور سیکھیں اور آپ کی نظر سے اوجھل نہ رہیں، تاکہ اچھے اخلاق کی نگرانی کر سکیں. پھر اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے اللہ اور بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پیر پر کھڑے ہونے کی توفیق دی. آپ خود حلال روزی اپنے دست مبارک سے کماتے تھے. پیارے رسول نے فرمایا صحیح روایت بخاری شریف وغیرہ کی ما من نبی الا ورع الغنم، کوئی بھی نبی اللہ نے پیدا کیا ہے بکری انہوں نے چرائی ہے. قیل وانت یا رسول اللہ، آپ نے بھی چرائی ہے؟ تو پیارے رسول فرماتے کنت ارع الغنم لاہل مکہ على قراریت، چند قیرات پر میں مکے والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوش سنبھالتے ہی حلال روزی اپنے دست مبارک سے کمانے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. وہ بھی آپ کی زندگی، نبوت سے پہلے کی زندگی بھی جو آپ کی نبوت کے بعد کی زندگی اور تعلیمات کے مطابق ہے، وہ بھی مسلمانوں کے لیے عبرت کی چیز ہے، نوجوانوں کے لیے عبرت کی چیز ہے کہ وہ دوسروں کے دست نگر نہ رہیں. بلکہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خاص کفالت، آپ کی خاص حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، لیکن آپ نے اسباب دنیا کو کبھی نہیں چھوڑا. اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے محل اسباب بنایا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کھانا بھی پک کر کے اس کے سامنے ہو، جب تک ہاتھ بڑھا کر کے نہیں کھائے گا یا اس کو کھلائے گا نہیں، تو کھانا اس کے منہ میں نہیں آئے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے وما ہوا ببالغی، پانی اٹھ کر کے اس منہ میں نہیں آ سکتا ہے. اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اللہ کے اس قانون فطرت پر عمل کرتے ہوئے گاڑھی کمائی کر کے، محنت کر کے آپ نے اپنی روزی کمائی. نوجوانوں کے لیے عبرت کی چیز ہے کہ یقیناً ہاتھ بٹور کر کے رہنا، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، ہاتھ بٹور کر کے رہنا اور دو لوگوں کا دست نگر رہنا، یہ اسلام کو پسند نہیں. بلکہ اسلام میں اللہ تعالیٰ پیارے رسول فرماتے ہیں العدل الاولیاء خیر من السفلاء. بہرحال پیارے رسول نے تجارت بھی کی اس زمانے میں، اور تجارت میں آپ نے دوسروں سے شرکت بھی کی. دیکھیے بہت سی چیزیں اس میں عبرت کی ہیں کہ اشتراک میں اگر کوئی شخص کام کر رہا ہے تو اس میں بڑی برکت ہوتی ہے. بات اگر لمبی ہو رہی ہے اب لوگ روکنا چاہے چلتے چلتے روک دیں، کیونکہ تو بہرحال اشتراک کی برکت ہے. آپ جانتے ہیں کہ طلب علم کے لیے صحابہ کرام نے اشتراک کیا تھا. بخاری شریف کی روایت میں ہے طیب اللہ باب التناوب فی العلم. حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزی کے کمانے میں، آپ کے کوئی اور ساتھی روزی کے کمانے میں مشغول ہوا کرتے تھے، ان سے یہ سٹا کر لیا تھا، ان سے اتفاق کر لیا تھا حضرت عمر نے کہ ایک دن تم پیارے رسول کی خدمت میں حاضر ہو اور جو کچھ سن لا کر کے میرے سامنے اڈیل دو، رات میں اس کو یاد کر لوں گا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے یہ چیزیں آج سنی. دوسرے دن میں تمہارا کام کروں گا، تمہاری بکریاں چراؤ، تم ہماری بکریاں چراؤ، جس دن تم جاؤ گے میں تمہاری بکریاں چراؤں گا، تمہارے گھر کا کام کروں گا، جا کر کے سن کر کے آؤ، مجھے دے دینا، بتا دینا، میں سیکھ لوں گا. دوسرے دن میں جاؤں گا، تم ہمارے کام کرنا. اس طرح کر کے وہ علم سیکھتے تھے. آج کل اگر کوئی شخص نہیں آ پا رہا ہے، کوئی سعادت مند ایسا ہے، اب اس زمانے کی باتیں بھی بہرحال ہر ایک کی باتیں مرغوب بھی نہیں ہوتی، لیکن کم سے کم اگر کوئی نہیں آ سکے تو ایک کیسٹ اور ایک ریکارڈ ہی دے دے، کہہ دے بھائی ذرا سر ریکارڈ کر لینا، کتنے فائدے کی چیز ہو. حاضر نہیں ہوا، 200 کلومیٹر سے آ نہیں سکا، پھر بھی یہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو اشتراک علم کے سیکھنے میں بھی کرتے تھے. پیارے رسول نے اشتراک میں تجارت بھی کی. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ مسند احمد ابو داؤد کی صحیح روایت میں ہے کہ صاحب مخزومی پیارے رسول کے سے پہلے پیارے رسول کے شریک تجارت تھے. فتح مکہ کے موقع پر پیارے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ نے اٹھ کر کے ان کا استقبال کیا اور کہا مرحبا باخی و شریکی کان لا یماری ولا یداری، خوش آمدید ہو ہمارے بھائی کی کو اور جو میرا شریک کار تھا تجارت میں اسلام سے پہلے، کان لا یماری ولا یداری، نہ رو رعایت کرتا تھا حق کے بارے میں اور نہ جھگڑالو تھا، جھگڑا نہیں کرتا تھا۔ تو پیارے رسول نے اس طرح تجارت کی۔ اس کے بعد پھر دوسرا خیر کا ایک راستہ اسی تجارت کے راستے سے کھلا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال و اموال کو لے کر کے پھر آپ شام گئے، بہت کچھ برکتیں حاصل ہوئیں اس تجارت کے ذریعے سے، آپ نے روزی کمائی۔ اس طرح آپ نے پوری عفت اور پوری صفائی کے ساتھ اپنی زندگی حلال روزی کما کر کے گزاری، یہاں عبرت کی چیز ہے۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سے جاہلیت کے کاموں سے دور رکھا، جیسا کہ روایات میں واضح ہے، صحیح روایت میں ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مکے کی زندگی میں لوگ دن میں بہت سے کاموں سے فارغ ہو کر کے رات میں وہ ایک جگہ بیٹھ کر کے اور دنیا کی باتیں کرتے، افسانے سناتے، شعر و شاعری ہوتی اور وہاں شراب و کباب بھی چلتی تھی۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ میں بھی جا کر کے اس میں شریک ہوں، لیکن اللہ کی قدرت سے مجھے نیند آ گئی اور صبح جب سورج نکلا تو سورج کی گرمی سے میری نیند کھلی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بری مجلس میں حاضر ہونے سے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، خصوصی رعایت کے ساتھ۔ آپ اپنا وقت لوگوں کی خدمت میں گزارتے ہیں، آپ حلال روزی کمانے میں گزارتے اور لوگوں کی خدمت میں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے جب حضرت خدیجہ کے پاس آپ وہی جب وہ نازل ہوئی غار حرا میں آپ واپس آئے، آپ کا دل کانپ رہا تھا، آپ کا پورا وجود متزلزل تھا، اس وقت گھبرا کر کے آئے اور حضرت خدیجہ کے سامنے بیٹھ کر کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ میں اپنی جان کے بارے میں ڈر رہا ہوں کہ میری جان کا خطرہ نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، حضرت خدیجہ نے کہا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا کریں، انک لتصل الرحم، آپ اپنے رشتہ داروں کا خاص خیال رکھتے، وصل رحم یہ ہے کہ آپ ضرورت کے وقت ان کی بیمار پرسی کریں، بیمار ہو جائیں، اور اگر مال و مال کی کچھ ضرورت ہے، بھوکا مر رہا ہے اپنا رشتہ دار تو وہ دیں، یہ صلہ رحمی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کا ہاتھ اونچا رکھا ہے اور اس کے قریبی رشتہ دار کو اللہ تعالیٰ نے محتاج رکھا ہے تو یقیناً یہ صلہ رحمی کی بعض حالات میں واجب ہو جاتی ہے، قیامت کے دن سے پوچھا جائے گا۔ اور جو شخص ضروری جو طریقے ہوتے ہیں صلہ رحمی کے، ان سے کاٹتا ہے، دور رہتا ہے اور اپنی رشتہ داری کو کاٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحم کو مخاطب کر کے کہیں گے الا یرضی، کہ کیا یہ چیز تمہیں پسند نہیں کہ جس شخص نے تم کو کاٹا تھا میں اس سے اپنا تعلق ختم کر لوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حضرت خدیجہ نے، انک لتصل الرحم، رحم آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، وہ تحمل الکل، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، غریب و مسکین کی مدد کرتے ہیں، تکسب المعدوم، جو لوگ نہیں کما سکتے آپ کما کر کے ان کو دیتے ہیں، تقر الضیف، آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وہ تعین علی نوائب الحق، کسی پر بھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے آپ اس کے لیے دوڑ کر کے اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو گویا یہ کام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمائی کر کے اور اس قسم کا کام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو وہ دن آیا کہ پھر شادی کا موقع آیا، اس درمیان بہت سے ایسے واقعات صحیح ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کو دیکھ کر کے لوگوں نے آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کی ذات مبارک سے لوگ خوش ہوتے تھے آپ کو دیکھ کر کے اور بہت سی برکتیں اس زمانے میں بھی حاصل کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب کا ایک شعر ہے، وہ ابیض استسقی الغمام بوجهه، بعض قصوں میں آیا ہے کہ عرب کے اس زمانے میں بہت بڑا قحط پڑا تو حضرت ابو طالب نے آپ کو لے کر کے اور آپ کے دعا کے ذریعے سے اور استسقا کیا اور بارش نازل ہوئی۔ تو اس وجہ سے کہنے کا معنی یہ ہے کہ ایک انسان اور ایک مسلمان کے لیے کس قدر بھی سخت دن گزریں لیکن اللہ کے احکام سے اس کو دور ہو کر کے اپنی زندگی نہیں گزارنی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی سے گزر کر کے پھر جوانی میں اپنے پیر پر کھڑے ہو کر کے اپنی روزی کمائی، اور اس روزی کو صرف کمایا ہی نہیں بلکہ خود کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے اجتماعی اور معاشرتی کاموں میں بھی لوگوں کے شانہ بشانہ رہا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا جب کفار قریش نے مکے میں کعبہ شریف گر چکا تھا سیلاب کی وجہ سے، تو انہوں نے نئے سرے سے بنانے کا فیصلہ کیا، سب نے مل کر کے بنایا، پیسے جمع کیے، اکٹھا کیا، لیکن پورے طور پر کعبہ کی دیوار کو بنانے کی توفیق نہیں ہو سکی، اس قدر پیسے نہیں جمع ہوئے۔ تو جس حالت میں اس وقت کعبہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعض بنیاد کو چھوڑ کر کے بنایا انہوں نے۔ جب دیوار اٹھی اور حجر اسود کو رکھنے کا، اس کی جگہ پر نصب کرنے کا وقت آیا، تو قبیلے آپس میں لڑ پڑے۔ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف مجھے ملے، میرے قبیلے کو ملے، کہ میرے قبیلے کا سردار اس کو اٹھا کر کے اس کی جگہ پر نصب کرے۔ قریب تھا کہ لوگوں میں خونریزی ہو جاتی، لیکن آخر میں یہ طے ہوا کہ جو شخص پہلے آ رہا ہے، داخل ہو رہا ہے صفا کی طرف سے، اسی کو حق ہوگا کہ وہ اٹھا کر کے حجر اسود کو نصب کرے اس کی جگہ پر۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا، آپ سب سے پہلے آ رہے تھے، آپ کو دیکھ کر کے سب خوش ہو گئے، سب متفق ہو گئے، جاءکم الصادق الامین، سچے اور امانت دار آدمی آ کے پہنچ گئے۔ لیکن آپ نے وہاں خود اکیلے یہ شرف حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ معاشرے کو ایک دوسرے سے ملانے کے لیے، سب کو خوش کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ آپ نے استعمال کیا۔ وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ ایک چادر لاؤ، چادر کے بیچ میں، یہ روایات صحیح ہیں، چادر کے بیچ میں حجر اسود کو رکھا اور تمام قبیلے کے سرداروں کو کہا کہ سب لوگ چادر کے کونے اور کنارے کو پکڑ کر کے اٹھاؤ۔ جب انہوں نے اٹھایا، اونچا کیا، تو پھر پیارے رسول نے اپنے دست مبارک سے لے کر اٹھا کر کے اور اس کو نصب کیا۔ کس قدر پیارا حل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا کہ تمام قبیلوں کی دلجوئی اور خوشی کا موقع فراہم کر دیا۔ یہ واقعہ بھی اس بات کی دلیل اور جائے عبرت ہے کہ انسان کو معاشرتی امور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ آدمی اپنے معاشرے سے دور ہو کر کے اور کٹیا بنا کر کے خلوت گاہ یا خانقاہ میں بس کر کے زندگی گزارے، نہ اسلام سے پہلے آپ نے کیا، نہ اسلام کے بعد۔ یہ زندگی اسلام کی زندگی نہیں ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا، الذی یخالط الناس ویصبر علی اذیہم خیر من الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذیہم، جو شخص لوگوں میں گھل مل کر کے ان کی تکلیفوں کو، ان کی ایذاؤں کو برداشت کر کے رہتا ہے، وہ اس شخص سے افضل ہے جو بھاگ کر کے بزدلی سے دور ہو کر کے لوگوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ ہاں، صرف فتنے کے وقت میں، جبکہ فتنہ سر سے اوپر ہو جائے، آدمی اپنے دین اور ایمان کی سلامتی کا بھی خطرہ محسوس کرنے لگے، تو اس وقت جیسا کہ کتاب الایمان بخاری میں ہے، باب الفرار من الفتن، کی روایت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے خوش ہوتا ہے کہ فتنے سے بھاگ کر کے اپنی چند بکریاں، وہاں بھی دیکھیے اسباب رزق لے کر کے، چند بکریاں لے کر کے کسی پہاڑ کے کنارے دامن میں یا پہاڑ کی چوٹی پر، شاف کا لفظ ہے، پہاڑ کی چوٹی پر جا کر کے بس جاتا ہے، یا پھر رو بے دین ہی من الفتن، اپنے دین کو لے کر کے بھاگ کر کے فتنے سے بچا کر کے وہاں پناہ لے رہتا ہے۔ اس حالت میں آدمی کو الگ ہونا جائز ہے، ورنہ عام حالات میں اسی معاشرے میں رہ کر کے اسی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے، اسی میں لوگوں کو کے لیے اچھے، لوگوں کے غریبوں میں کی مدد کرنی ہے، لوگوں کے لیے خیر خواہی ہر طرح سے جس طرح ہو سکتی ہے کرنی چاہیے۔ یہ ہے پیارے رسول کی پرانی سنت، اور بعد میں اللہ رب العزت آپ کو اس کی وحی بھی کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتوں کی پوجا سے نفرت پرانے زمانے سے آپ کے دل میں رکھی، حرام کھانا سے پرہیز کرتے تھے، جاہلیت کے عام قبیلے کے خلاف آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال جاہلیت سے دور رکھا۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ صفا مروہ پر، زید بن حارثہ پیارے رسول کے غلام تھے، کہتے ہیں صفا مروہ پر اسحاف و نائلہ دو بت تھے، مشرکین سعی کرتے وقت، آپ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی وہ لوگ حج کیا کرتے تھے، ایسی روایتیں ہیں مسلم شریف میں، اشعار بھی ملتے ہیں، فلما قضینا من منن کل حاجت امسح بالارکان من کان ماسح، وہ کہتا ہے جاہلی شاعر کہ جب منا کا کام ہمارا مکمل ہو گیا اور ہم چلنے لگے، تو کہنے کا مطلب بخاری اور مسلم شریف میں بھی ہے کہ وہ لوگ طواف کرتے تھے، ننگے طواف کرتے تھے، عورتیں ننگے طواف کرتی تھیں، علیوم یبدو کل ہو بعد ہو، عورتیں کہا کرتی تھیں کہ آج کے دن طواف کر رہی ہوں پوری شرمگاہ یا بعض شرمگاہ ظاہر ہو، لیکن جو چیز ظاہر ہو کسی کے لیے حلال نہیں، اس طرح کہا کر کے وہ طواف کیا کرتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب کہ بعض چیزیں تھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرتے تھے، لیکن اس کو بدل کر کے صفا مروہ پر دو بت تھے، صاف و نائلہ، صحیح بھی کرتے تھے حج کی، اس وقت جب اس سے گزرتے تو اس کو استلام کرتے، چھوتے تبرکن۔ میں نے پیارے رسول کے ساتھ سعی کی، حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں، تو میں نے ان کو چھو لیا، پیارے رسول نے مجھے منع فرمایا، پھر میں نے اس کو دوسری بار بھی چھو لیا تو پیارے رسول نے انہیں سختی سے دوبارہ روکا۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی قسم، آپ نے نبوت سے پہلے بھی کسی بت کو نہیں چھوا اور نبوت کے بعد اس کا سوال ہی نہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہے کہ آپ کی قوم قریش آپ کو محسن، آپ کو اپنے آپ کو حمس کہا کرتے تھے۔ حمس کے معنی حماست کا لفظ آپ لوگوں نے سنا ہوگا عربی میں، کہ دین میں بہت سخت۔ وہ کہتے تھے کہ ہم حرم کے لوگ حدود حرم سے باہر نہیں نکلیں گے، عبادت میں، دوسرے کام کے لیے تو جاتے ہی تھے، حج کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کے حج کو انہوں نے بدل کر کے اپنے لیے یہ کیا کہ لوگوں کے ساتھ منا کے دن منا کی صبح عرفات کے دن نکل کر کے جاتے، اور جو لوگ عرفات جانے والے تھے وہ عرفات جاتے، لیکن یہ لوگ اسی وقت سے وہاں مزدلفہ میں بیٹھے رہتے۔ کہتے تھے کہ ہم لوگ دین میں سخت ہیں، ہم حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے توفیق دی کہ اس وقت بھی آپ نے اپنی پوری قوم کی مخالفت کر کے اور لوگوں کے ساتھ عرفات کا وقوف کیا، اپنے حج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر حج کیا۔ حضرت جبیر ابن مطعم کی صحیح روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے خلاف اللہ کی توفیق سے عرفات میں وقوف کرتے دیکھا۔ ایک دوسری روایت میں حضرت جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ میرا اونٹ عرانا میں مزدلفہ سے آگے نکل کر کے گم ہو گیا، اسے ڈھونڈنے کے لیے میں نکلا تو دیکھا آپ عرفات میں عام لوگوں کی طرح وقوف کر رہے ہیں، وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ تو حمص میں سے ہیں، آپ حمص میں سے ہیں، یعنی قریش کے ایسے قبیلے سے ہیں جو مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے ہیں، یہاں کیوں آئے؟ اس واقعے میں بھی عبرت ہے مسلمانوں کے لیے کہ یقیناً باپ دادا کی تقلید میں ہمیشہ قومیں گمراہ ہوئی ہیں۔ اگر پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی توفیق دی، کیونکہ آپ کو پوری دنیا کا اسوہ اور قدوہ بننا تھا، تو پیارے رسول نے ہمیں اللہ کی کتاب اور اپنی سنت کے ذریعے سے وہ تعلیم دی کہ باپ دادا کی تقلید میں ہم گمراہ نہ ہوں۔ اگر باپ دادا کی تقلید ہی کرتے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو حج کے موقع پر انہی کے طریقے پر عمل کرتے، اور ہمیشہ قوموں کو اس سے گمراہی کا بہت بڑا خطرہ ہمیشہ رہا ہے، اور اس طرح وہ خطرہ لاحق رہا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ انا وجدنا آباءنا علی امت وانا علی آثارہم مہتدون، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک خاص طریقے پر پایا ہے، ہمیں ہدایت انہی کے پیچھے ملے گی، اس طرح کر کے گمراہی ہو رہا۔ آج کا مسلمان بھی اسی نعرے میں گمراہ ہو رہا ہے۔ یقیناً سچی بات، صحیح بات پر رسول کی دین خالص کی تعلیم دی جائے تو کہتا کہ ہمارے باپ ماں باپ گمراہ رہے ہیں، ہمارے علماء گمراہ رہے ہیں۔ نہیں، ہمارے پاس میزان ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ صحیح بات کو تول کر کے ہم پہچان لیں کہ صحیح بات کیا ہے اور کس چیز پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ قیامت کے دن ہمیں اپنے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، اور ہر شخص اپنے باپ دادا سے بھاگتا پھرے گا جس دن۔ اسی طرح مسلم احمد کی صحیح روایت میں ہے کہ زید بن حارثہ، زید بن عمر بن نفیل بلدہ وادی میں پیارے رسول سے بعثت سے پہلے ملے، تو انہوں نے پیارے رسول کو کھانا پیش کیا جس میں گوشت تھا۔ پیارے رسول نے اس کے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، میں وہ گوشت نہیں کھاتا جسے تم اپنے بتوں کے نام سے ذبح کرتے ہو، لا آکل ولا آکل مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا گیا ہو، غیر اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا گیا ہو، میں اس کو نہیں کھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم خاص سے آپ کو ہر اچھے کام کی ہدایت دی۔ صحیح بخاری کی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پتھر جب کعبہ تعمیر ہو رہا تھا نبوت سے پہلے، قریش پتھر اٹھا کر کے ایک دوسرے اس میں سبقت کر رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ پتھر اٹھا کر کے کعبہ کی دیوار کے لیے دے رہے تھے۔ حضرت عباس نے کہا کہ بیٹے اپنا تہبند کھولو، ننگے کندھے پر رکھ کر کے آپ پتھر اٹھاتے۔ حضرت عباس نے اذرائے شفقت کہا کہ بیٹے اپنا تہبند کھول کر کے کندھے پر رکھ لو تاکہ پتھر اٹھانے کی تکلیف نہ ہو. آپ نے تہبند ابھی کھولا ہی تھا کہ آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں. افاقہ ہوتے ہی آپ نے آواز لگائی, میرا تہبند کہاں ہے, میرا تہبند مجھے دے دو. آپ کا تہبند باندھ دیا گیا. اس کے بعد آپ, جیسا کہ حضرت جابر فرماتے ہیں, کبھی برہنہ اور ننگے نہ دیکھے گئے. اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہر نیک کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی. ایک معاہدہ عرب کے اور پیارے رسول کے زمانے میں قریش نے ایک اچھا معاہدہ کیا, جس میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ باہر سے تجارت کے لیے مکہ مکرمہ آتے, ان کے اعمال اموال کو بعض بدخصلت لوگ چھین لیتے, ان کو ستاتے. تو ایک کمیٹی بنائی جس کو حلف الفضول کا نام دیا گیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شرکت کی. اس کے بنود میں سے یہ تھا کہ ہم کسی بھی مظلوم کی مدد کریں گے, غریبوں کی مدد کریں گے اور مسافروں کی حفاظت کریں گے. ہم کسی کمزور پر کسی کام اور بعثت کے بعد بھی آپ کہا کرتے تھے کہ اس طرح کا اگر کوئی عہد نامہ اسلام میں بھی ہو تو میں انشاءاللہ اس میں پیچھے نہیں رہوں گا. یہ بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واضح پہلو ہے کہ آدمی کو چاہیے, ایک عالم ہے تو لوگوں میں گھل مر کر کے ان کے خاص کاموں میں گھس کر کے اور پھر اپنے اخلاق حسنہ کو پیش کرے تاکہ وہ لوگ اس سے اثر لیں. دور بیٹھ کر کے اور لوگوں کی تبلیغ کرنا اس قدر کامیاب نہیں ہو سکتا جس طرح اس کے اندر گھس کر کے آدمی کام کر سکتا ہے. آپ کی مبارک زندگی جاہلیت زدہ لوگوں کے درمیان ایک نور اور روشنی کی حیثیت تھی, اس میں کوئی شک نہیں. پھر آپ کی شادی کا موقع آیا, اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کا ذکر آیا کہ انہوں نے آپ کو گاڑھے وقت پر آپ کو دلاسہ دیا, آپ سے ان کی اور آپ کی ان سے شادی ہوئی. انہی کے بطن مبارک سے آپ کی تمام اولاد تھیں, سیائے حضرت ابراہیم کے جو ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے. آپ اس وقت بھی تجارت کرتے اور متعدد اولاد کی کفالت کا مسئلہ بھی تھا, سب کچھ آپ کرتے. جب آپ 40 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے شرف سے نوازا. اب نبوت کے مقدمات اور دیباچوں کا آغاز ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عباس اور دوسرے صحابہ سے مروی ہے کہ آپ پر وحی کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ سب سے پہلے خواب کے ذریعے سے شروع ہوا. آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے صبح روشن کی طرح آپ کے سامنے وہ کھل کر کے آ جاتا تھا. بین ہی وہی چیز پیش ہوتی یا پیش آتی سامنے آنکھ کھلنے کے بعد جو پیار رسول نے خواب میں دیکھا ہوتا تھا. پھر آخر حضرت جبریل علیہ السلام کے آنے کا وقت اور وہ مبارک گھڑی آئی. صحیح بخاری کی لمبی روایت میں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ جب سچے خواب دیکھنے لگے پھر آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خلوت گزینی کو اللہ تعالیٰ نے رچا بسا دیا اور آپ خلوت کی محبت میں اللہ کی عبادت میں تنہائی بھی آپ کو بھلی لگنے لگی. آپ نے غار حرا کو اس کے لیے چنا, اکیلے وہاں جا کر کے رہتے اور اللہ کی عبادت کرتے, لیکن ساتھ آپ اپنا توشہ اور پانی لے کر کے جاتے. جب توشہ اور پانی ختم ہو جاتا تو حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے اور پھر توشہ اور پانی کھانے پینے کی چیز لے کر کے غار حرا میں چلے جاتے, یہاں تک کہ اسی غار میں آپ پر وہی آن پہنچی. حضرت جبریل آئے اور کہا کہ پڑھو, جیسا کہ آیت کریمہ اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھنے کا حکم دیا. پیار رسول نے کھل کر کے کہا کہ میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, امی کے معنی جو شخص لکھ کر کے پڑھ نہ سکے اور پڑھ کر کے لکھ نہ سکے, پڑھنا بھی نہ جانتا لکھنا بھی جانتا. لیکن امی کے معنی جاہل کا ترجمہ کرنا غلط ہے. ایک پڑھا لکھا آدمی, ایک نہ لکھنے اور نہ پڑھنے والا آدمی بھی زبانی بہت کچھ یاد رکھتا ہے, بہت کچھ عقل کی چیزیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں, بہت ہی عقل مند ہوتا ہے. تو جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ پیارے رسول ایک جاہل تھے یا جاہل قوم کے تھے, اس میں کوئی شک نہیں کہ قوم جو تھی نہ پڑھی لکھی تھی لیکن اس میں جاہل نہیں تھے, اس میں بڑے بڑے عقل مند بھی تھے. تو پیارے رسول نے فرمایا میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ پھر جبریل نے مجھ کو پکڑا اور ایسا زوردار بھینچا کہ میں بے طاقت ہو گیا، پھر دوبارہ پڑھنے کو کہا، پھر میں نے وہی جواب دیا، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اللہ کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا انسان کو، انسان کو خون سے کے لتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ اس کے بعد حرا پہاڑی سے اتر کر کے حضرت خدیجہ کے پاس آئے، آپ کا دل خوف سے کانپ رہا تھا، بشر تھے، بشریت کا تقاضا آپ کے اوپر آ سکتا تھا۔ جو لوگ پیارے رسول کو بشر نہیں کہتے ہیں، یقیناً قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں، ایسی قوم بھی ملتی ہے مسلمانوں میں جو پیارے رسول کو بشر نہیں کہتی ہے چند شبہوں کی بنا پر۔ حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے کپڑا اڑھا دو، اڑھا دو، زملونی زملونی، لوگوں نے آپ کو کپڑا اڑھایا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے حضرت خدیجہ سے تمام قصہ بیان کر کے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ نے دلاسہ دیا، اللہ کی قسم آپ کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، آپ تو اللہ کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ رشتہ ناتا جوڑتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آخر کی تک کی بات انہوں نے کہی۔ اس کے بعد یہاں حضرت خدیجہ کا موقف اور ان کا مبارک رویہ بھی امت کے لیے عبرت کی چیز ہے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ کے پاس جانے کا مشورہ دیا، ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کو لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل جاہلیت میں ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ جا کر کے دین حق ڈھونڈیں، تو لوگوں کو دین حق اس وقت عیسائیت ہی ملی، عیسائی ہو گئے تھے، عبرانی زبان لکھتے پڑھتے تھے، عمر رسیدہ تھے، نابینا بھی ہو گئے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ نے کہا کہ بھائی جان اپنے بھتیجے کی باتیں سنیں۔ ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ تم کیا دیکھتے ہو؟ پیارے رسول نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرمایا۔ ورقہ ابن نوفل نے سن کر کے پیارے رسول سے کہا یہ وہی ناموس، وہی مقدس ہستی، وہی فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ پر بھیجا کرتا تھا، اور پھر ان کو یقین ہو گیا کہ آپ رسول ہیں، نبی ہیں۔ اسی وجہ سے حالانکہ وہ دعوت رسول کے اعلان سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، لیکن علماء نے ان کو، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ پیارے رسول نے فرمایا ان ورقۃ فی بطحان الجنہ، حضرت ورقہ جنت کے باغات میں اور جنت کے نہروں میں ہیں۔ تو صحابہ کرام کے تراجم میں حضرت ورقہ ابن نوفل کا ذکر اصحابہ وغیرہ میں ہے۔ انہوں نے کہا کاش میں اس وقت جوان ہوتا، توانا ہوتا، کاش اس وقت میں زندہ رہتا جبکہ تمہاری قوم تمہیں اس شہر سے نکال دے گی۔ آپ نے ورقہ سے پوچھا کیا یہ لوگ مجھے میرے شہر سے نکال دیں گے؟ بخاری شریف کی روایت میں ورقہ نے کہا جب بھی کوئی اس طرح کا پیغام لے کر کے آیا جیسا کہ آپ لے کے آئے ہیں تو قوم نے اس سے دشمنی کی، اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو میں بھرپور تمہاری مدد کروں گا۔ اس حادثے کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت ورقہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اس درمیان لوگ کفار قریش نے کہنا شروع کر دیا جیسا کہ بعض روایتوں میں آیا، حالانکہ ابھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے اعلان کا یا لوگوں کی دعوت کا یقین کا حکم نہیں دیا گیا تھا، لیکن وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے جن کو معلوم ہوا کہتے ہیں ان کا شیطان غائب ہو گیا۔ وہی کہ کچھ دن رک جانے کی ایک حکمت علماء نے یہ بھی بیان کیا جیسا کہ ابن حجر وغیرہ نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے کہ آپ کا خوف جاتا رہے، دوبارہ وہی کا شوق اور انتظار دل میں پیدا ہو جائے، اس وجہ سے کچھ دن کے لیے وہی رک گئی۔ اس واقعے میں بھی عبرت و نصائح کے جو بعض پہلو ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اس رس بھری جوانی میں جبکہ آدمی کو گمراہی کے بہت سے مواقع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور آپ نے پوری دنیا سے کٹ کر کے اللہ کی عبادت کا ایک طریقہ جو اللہ نے دل میں ڈالا وہ آپ نے نکالا، اس کی توفیق دی۔ دنیا سے کچھ دن انقطاع کر کے آپ نے صرف اللہ کی عبادت تک طاقت کو ظلم نہ کرنے دیں گے۔ اس بعثت نبوی کے اس خلوت سے پہلے اس طرح کی خلوت مشروعیت تو تھی کہ آدمی گھر بار چھوڑ کر کے صرف عبادت ہی کر کے کچھ دن کے لیے، پیارے رسول کے زمانے سے پہلے اس طرح کی ایک رواج تھا، کرتے تھے، لیکن اسلام کے بعد پھر کبھی یہ ثابت نہیں ہوا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا گئے یا آپ نے مہینوں گھر اور بال بچوں سے دور ہو کر کے خلوت کی یا آپ نے لوگوں کو اس پر ابھارا، بلکہ لا رحبانیت فی الاسلام، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا و رحبانیت ابتدعوها، رحبانیت اسلام میں نہیں ہے اور رحبانیت ایک بدعت ہے. اس کا بدل جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا خلوت کے لیے غار حرا میں، اس کو اسلام میں اعتکاف کے نام سے چند دنوں کے اعتکاف کی مشروعیت کی شکل میں باقی رکھا گیا. یہاں ہمارے ان حضرات جن کو صوفیہ حضرات کہا جاتا ہے، جو لوگوں سے دور رہنے اور لوگوں سے کٹ کر کے اور جنگلوں میں زندگی گزارنے کی تلقین کرتے ہیں، یہ چیز یہاں سے معلوم ہوتی کہ سنت نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ سنت ہوتی تو پیارے رسول کے صحابہ خود جا کر کے غار حرا میں بیٹھتے. بعد میں یہ سنتیں دیکھی، ہم مکے کی تاریخ پڑھ رہے تھے تو لوگوں نے اس میں بھی ایک تفنن کیا کہ بہت سے لوگ، حالانکہ عقیدے میں دیکھا جائے تو بہت ہی غلط عقیدے تھے ان کے، لیکن چونکہ قرآن اور حدیث اور حدیث کے پڑھنے سننے کا ایک برکت لینے کی رغبت میں لوگ قرآن پڑھا کرتے تھے حدیث، اگرچہ بہت سی چیزوں پر حدیث کے عمل نہیں ہوتا تھا، بعض عقائدی مسائل میں بھی حدیث کے خلاف ہوتا تھا اور مذاہب میں بھی بہت سی چیزیں احادیث پر عمل نہ کر کے، لیکن حدیث کو پڑھے بغیر کسی کی پگڑی نہیں باندھتی تھی پرانے زمانے سے. تو میں القدس سمین فی تاریخ البلد الیمین امین پڑھ رہا تھا تو 8ویں صدی ہجری کے بعد لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ جا کر کے کعبہ شریف، وہاں جنگ غار حرا میں جا کر کے اور بخاری شریف کا درس وہاں لیتے تھے. یہ چیز بھی شرعی طور پر صحیح نہیں کہا جائے گا. تو اب وہ خلوت اسلام میں اعتکاف کی شکل میں اللہ رب العزت نے مشروع فرمایا، ہر شخص کے لیے مشروع فرمایا کہ سال کے کچھ دن اللہ کے ساتھ خلوت کریں، دنیا کی شواغل سے دور رہ کر کے شہوت نفس پر پابندی کرتے ہوئے تزکیے نفس طلب کریں. یہاں تک کہ اس موقع پر آدمی اپنے اس اعتکاف کو بیوی سے مل کر کے باطل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وانتم عاکفون، اس سے پہلے ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها. جب تم اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھ جاؤ تو عورتوں کے قریب اور عورتوں سے جمع یا خلوت نہ کرو. عورتیں آ کر کے آپ کی خلوت گاہ اعتکاف گاہ میں مل سکتی ہیں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول سے ملنے آتی تھیں. پھر نوجوانوں کے لیے یہاں بھی نصیحت ہے کہ طریقے نبوی کے مطابق اللہ کی عبادت میں زندگی بسر کریں. قیامت میں ان کے لیے بلند درجے کی خوشخبری ہے، سبعت یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. سات یا کچھ قسم کے افراد ایسے ہیں کہ قیامت کے دن جہاں سخت گرمی ہوگی، آسمان سوا نیزے پہ ہو کر کے اپنی پوری تمازت چھڑکتا ہوگا، پھینکتا ہوگا، لوگوں کے دماغ کھولتے ہوں گے، اس وقت سائے کی ضرورت ہوگی. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا خاص سایہ دیں گے. اس میں سے ایک شخص وہ ہے شاب النشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان ہے جس نے اپنے کو اللہ کے حوالے کر کے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہے اس نے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ کا رب العزت کا سایہ ملے گا، وہ نوجوان ہے جو اللہ کی عبادت میں شب و روز گزار رہے ہیں. دوسری طرف اس واقعے نزول وحی میں یہ بھی عبرت ہے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کا خیر خواہ، غم گسار اور بہی خواہ ہونا چاہیے. عورتوں کی ہتک یا عورتوں کو ناقابل اعتنا سمجھنا یہ شریعت کی چیز نہیں ہے. پیارے رسول کے احوال دیکھا جائے تو آپ عورتوں کو سر پہ اٹھاتے تھے اور ان کا خاص خیال رکھتے تھے، ان کی تلخ ترش باتوں کو برداشت کرتے تھے. آج کا زمانہ ہے کہ آدمی آپے سے باہر نہیں رہتا، اس کمزور عورت کے سامنے سوائے ایک ہلکے طلاق بولنے کے اور کوئی حل ان کے سامنے نہیں ہوتا. پیارے رسول کو عورتوں نے زک دیا، کچھ طلب کیا ایسی چیزیں جو پیارے رسول کے پاس نہیں تھی. پیارے رسول ناراض ہو کر کے ایک مہینے کے لیے آپ نے ان سے خلوت اور قسم کھا لی کہ نہیں قریب ہوں گے، لیکن طلاق کا لفظ نہیں بولا. عورت کو کوئی پریشانی لاحق ہو تو شوہر کو اس کو دلاسا دینا چاہیے، اطمینان دلائے، اس کی وحشت اور خوف کو غلط کرنے کی کوشش کرے. شوہر کو کوئی غم ہو لائق ہو تو عقل مند عورت کو چاہیے کہ شوہر کا ہاتھ پکڑے، مدد کرے، غم میں شریک ہو. یہ مقصد نکاح و زواج ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ تم ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تمہیں سکون اطمینان ملے، اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ اسے محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے کہ اس سے اگر نکاح کے ذریعے سے اگر نہ ہو تو اور اس طرح کی محبت نہیں پیدا ہو سکتی کسی کے درمیان. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں سوچنے والوں کے نشانیاں ہیں. حضرت خدیجہ نے کس طرح آپ کو اطمینان دلایا، آپ کے غم کے دور کرنے کے لیے کس طرح پریشان ہوئیں، اچھے اللہ کے اچھے کاموں کا ذکر کے آپ کا دل باندھا. بہرحال وقت شاید ختم ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. چونکہ موضوع دیا تھا بھائی نے صرف وقائع نبوی کے سرد اور بیان کرنے کا نہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہرحال ہمیں عبرت نصیحت بھی لینی ہے. آگے چل کر کے پھر آپ کو تکلیفیں جو برداشت ہوئیں دعوت و تبلیغ میں آپ کے صحابہ کرام کو، وہ ایک داعیہ کے لیے، داعی آدمی کے لیے نصیحت کی چیز ہے کہ پیارے رسول افضل البشر ہو کر کے آپ نے کس قدر تکلیفیں اٹھائیں. تین تین سال تک شیب ابی طالب میں آپ کو اور آپ کے خاندان کو ترہا رہنا پڑا. وہاں واقعی ابو طالب بھی آتا ہے، آپ کی ہزار مدد کرتے تھے لیکن اللہ نے توفیق نہیں دی، وہ ہدایت یاب نہیں ہوئے. اور ہزار پیارے رسول کی محبت کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے، لیکن پیارے رسول کی برکت سے ان کا عذاب کچھ نہ کچھ ہلکا رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو پیارے رسول کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. ایک چیز کہہ لینے کی یہ بھی ہے کہ جس طرح اللہ تعالی نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اسی طرح صرف پیارے رسول کی اتباع کے لیے پیدا کیا ہے. کل امتی یدخل الجنہ الا من ابا، پورے امت کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے لیکن وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا جو ابا کرے گا. کہ قیل امن یابا یا رسول اللہ، کون ابا کرتا ہے، کون انکار کرتا ہے؟ پیارے رسول فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے. پیارے رسول کی زندگی کو سامنے رکھ کر کے پورا آپ کو اسوہ بنایا ہے، پوری زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر کے، اور مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی اسی میں ڈالیں، اسی میں خیر ہے پوری امت کے لیے، امن ہے پورے عالم کے لیے. اگر دنیا امن چاہتی ہے تو اسلام کے قوانین پر عمل کریں، نہیں تو کم سے کم قوانین تعزیر و حدود پر عمل کر کے دنیا میں امن ہو سکتا ہے. وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین.